نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں کی شکل میں تقسیم کیا تاکہ باہم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یقیناً تم نے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہو جو سب سے زیادہ خدا ترس اور پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ جاننے والا ہے، باخبر ہے. معزز حاضرین اور محترم ناظرین، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، جس کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی اور ترجمہ بھی سنا. میں نے اس سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز میں آپ کو یاد ہوگا عرض کیا تھا کہ اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. درمیانی حصے میں مسلمانوں کی باہمی یگانگت، اتحاد، باہمی اخوت، محبت، اس کے ضمن میں 8 احکام آئے. پہلے اور آخری حصے میں اجتماعیات انسانیہ کے بہت اہم مضامین زیر بحث آئے. پہلے حصے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامی ہے تو اجتماعیہ، چاہے معاشرے کی صورت میں ہو خواہ ریاست کی صورت میں، اس کی 2 اساسات کا ذکر تھا. ایک قانونی اور دستوری اساس کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر رہے، اس سے تجاوز نہ کرے. اور دوسری ایک قلبی اور جذباتی بنیاد، یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی شخصیت، آپ سے محبت، آپ کا احترام اور آپ کا ادب. اس آخری حصے میں انسان کی حیات اجتماعیہ سے متعلق پھر نہایت اہم باتیں سامنے آ رہی ہیں. آج جس آیت کی سماعت آپ نے فرمائی، اس میں سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں خطاب بدل گیا، یا ایھا الذین آمنوا کی بجائے یا ایھا الناس. اس صورت میں اس سے پہلے 5 مرتبہ آئے ہیں الفاظ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. معلوم ہوا کہ وہاں خطاب تھا مسلمانوں سے، یہاں جو خطاب کے الفاظ بدلے ہیں تو یہ یوں ہی نہیں بدل گئے، بلکہ اس لیے بدلے ہیں کہ اس آیت کا جو مضمون ہے وہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، وہ ایک قدر مشترک ہے جو تمام انسانوں کے مابین، اس سے قطع نظر کہ وہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے ہوں، وہ گورے ہوں یا کالے ہوں، وہ مسلمان ہوں یا سکھ ہوں یا پارسی ہوں یا عیسائی ہوں، تمام انسانوں کے مابین 2 چیزیں مشترک ہیں کہ جن کا یہاں ذکر کیا گیا. اس لیے یہاں خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں، یا ایھا الناس، اے بنی نوع آدم، اے بنی نوع انسان، اے لوگو. 2 چیزیں مشترک کیا ہیں؟ انا خلقناکم، ہم نے تم سب کو پیدا کیا. 2 خالق نہیں ہے، 4 خالق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ گوروں کا پیدا کرنے والا کوئی اور خدا ہو، گورا خدا ہو، اور کالوں کا خالق کوئی کالا خدا ہو. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. ایسا نہیں ہے کہ مشرق کا خدا کوئی اور ہو اور مغرب کا خدا کوئی اور ہو. للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سے بن جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کا خالق کوئی اور خدا ہو اور کسی غیر مسلم کا خالق کوئی اور خدا ہو. یہ سمجھیے کہ وحدت خالق اور وحدت الہ یہ گویا کہ وہ مشترک قدر ہے کہ جو تمام نئے انسانی کو ایک رشتے میں منسلک کر دے. خلقناکم نمبر ایک. اور دوسری قدر مشترک کیا ہے؟ من ذکر و انثی، یہ وحدت آدم وحدت حوا. تمہاری نسلیں کتنی ہی مختلف ہیں، تمہاری رنگتیں کتنی ہی جدا ہیں، تمہاری شکلیں اور شباہت میں اور نقوش کتنے ہی مختلف ہیں، لیکن تم سب اصل میں ایک ہی نسل ہو، تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو. تو گویا کہ یہ دو چیزیں ہیں مشترک جو تمام نئے انسانی کو ایک وحدت کے رشتے میں پرو رہے. تو چونکہ یہ معاملات وہ ہیں جو تمام انسانوں سے متعلق ہیں، لہذا خطاب ہوا یا ایھا الناس. اس کے بعد اب آپ دیکھیے ایک بڑی اہم حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کہ یہ قوموں اور قبیلوں کی تقسیم بھی ہماری پیدا کرتا ہے. ایک بڑا افراط و تفریق کا معاملہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، کبھی ہم جوش و جذبے میں آ کر اس فرق کی بالکل نفی کر دیتے ہیں. قرآن مجید اس کو تسلیم کر رہا ہے، قومی خصائص بھی ہوتے ہیں، قبائل کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں فطری ہیں، واقعی ہیں. زبانوں کا فرق ہے تو واقعی ہے، حقیقی ہے. اسی طریقے سے شکل و شباہت کا فرق ہے، چہرے کے نقوش جدا ہے. ایک شخص کو دیکھتے ہی ہم پہچان لیتے ہیں یہ چینی ہے، ایک شخص کو دیکھتے ہی ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ حبشی ہے. اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، اس سے آپ نے کچھ پوچھا نہیں، اور پہچانتے ہی آپ کو اس کا سارا جغرافیائی پس منظر بھی معلوم ہو گیا، اس کا پورا تاریخی پس منظر بھی معلوم ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تعارف کے لیے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. واقعہ یہ ہے کہ آپ سوچئے، بس تمام انسان ایک رنگت کے ہوتے، تمام انسانوں کے نقوش ایک جیسے ہوتے، تو اس کے لیے کتنی مناچنی ہوتی، کس طرح بورنگ یہ کیفیت ہوتی، اس تنوع میں حسن ہے. اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے، دلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت کے چمن. تو اس کا جو یہ بہتری کا پہلو ہے اسے سامنے رکھو. پھر یہ کہ کتنا کیوش ہوتا ہے، تو کیسے پہچانتے یہ کون؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جڑوا بھائی، ان کے مابین بڑے ملائق ہوتے ہیں، بڑے نتیجے دنیا میں اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں، کہ آپ ان کے مابین تمیز نہیں کر سکتے. تو یہ فرق تفاوت نیچرل ہے، اور اس کا فائدہ ہے لتعارفوا، تاکہ تم باہم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اس کی نفی کرنا اسلام میں نہیں. البتہ یہ کہ اس کی بنیاد پر انسانوں میں اونچ نیچ کا تصور قائم کرنا، فلاں نسل اعلیٰ ہے، فلاں ادنا ہے، فلاں اونچے ہیں، فلاں نیچ ہیں، فلاں بڑھیا اسٹاک ہے اور فلاں گھٹیا اسٹاک ہے نئے انسانی کا، یہ ہے اصل غلط. یہ تفریق اگر ہو جائے گی اونچ اور نیچ کی، تو یہ اس فرق کا غلط استعمال، صحیح استعمال کو قرآن تسلیم کر رہا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. لیکن بِنَائِ شرف، بِنَائِ عزت، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. جان لو کہ اللہ کے نزدیک تو تمہارے مابین اونچ اور نیچ کا معاملہ صرف ایک بنیاد پر ہے، اور وہ بنیاد جو ہے رنگ نہیں ہے، خون نہیں ہے، نسل نہیں ہے، وطن نہیں ہے، شکل و صورت نہیں ہے، بلکہ وہ بنیاد ہے تقوا، پرہیزگاری، خدا ترسی، نیکی، سیرت، کردار، کریکٹر. اس کی بنیاد پر کوئی اونچا ہے تو ہے، اور اس کی بنیاد پر کوئی نیچا ہے تو ہے، لیکن کوئی اور بنیاد اونچ اور نیچ کے لیے. اس میں پھر دیکھیے آخری ٹکڑا، ان اللہ علیم الخبیر. اللہ تعالی جاننے والا ہے، باخبر ہے. اس لیے کہ وسوسہ ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے، کسی کو کیا معلوم. ہو سکتا ہے کوئی شخص بہروپیہ ہو، وہ متقیوں کا سا لباس پہنے پھر رہا ہے، تو ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص بہروپ یا سوانگ کے ذریعے سے دنیا میں اپنا کوئی روگ ڈانٹ لے، تو اللہ جو ہے اس کو دھوکا نہیں دے سکتا. وہ علیم ہے، وہ خبیر، وہ جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون لاکھوں تن خدا پرست ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اصل تقویٰ وہ ہے جو خلوت میں بھی ہو اور جنت میں بھی ہو. اگر صورت یہ ہو کہ چوبہ خلوت نہیں رونڈا تارے دیگر نہیں کریں تو یہ تو پھر بہروب ہے، یہ تقویٰ نہیں. تو اگر تو تمہارا تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ تو رب تو جاننے والا ہے اور باخبر. اب اس آیت کے بارے میں یہ نوٹ کیجئے کہ اس کے دو رخ، ایک رخ تو اس مضمون کی طرف ہے جو پہلے دو سبقوں میں آ چکا ہے کہ استہزاء نہ کرو، تمسخر نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، شکرے نہ چست کرو، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، بلکہ باہمی اخوت ہو، محبت ہو. تو اس کے لیے یہ اصول جو ہے یہ بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے. حقارت کی ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھیا سمجھنے کی بنیاد. کوئی اگر اپنے آپ کو اعلیٰ نسل کا سمجھتا ہے تو وہ کسی دوسرے کو اگلا نسل کا سمجھے. اگر اس میں اپنے کسی اور خلقی وصف پر کوئی رنگت ہے، اگر اس پر اس کو غرور پیدا ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے وہ کسی دوسرے کو سفارت کی نگاہ سے دیکھے گا. حالانکہ یہ تمام چیزیں اختیاری نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. تو یہاں گویا کہ اس آیت میں آ کر وہ جو اصل مرض ہے، جو اصل علت ہے، اس کی درکار ہے. تو تمہارے اندر یہ احساس کہ میں بڑا ہوں، میں اونچا ہوں، میں بڑھیا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، یہی ہے کہ جو دوسروں کے لیے نفرت یا حقارت یا ان کے استہزاء اور ان کے تمسخر پر تمہیں آبادہ کرتا ہے. تو اس کی درکار کی اس آیت میں کہ تمام انسان ایک ہیں، ان کا خالق بھی ایک اور ان کے جد امجد بھی ایک. کسی کو حضور نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا تھا کلکم بنو آدم و آدم من تراب، اے لوگوں تم سب کے سب آدم کے اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، کون اونچا اور کون نیچا، سب تم خاکی و بسی. اس کا جو دوسرا اصول ہے، دوسرا رخ ہے اس آیہ مبارکہ کا، وہ اس اعتبار سے ہے کہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں انسانوں کی تقسیم دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک افقی تقسیم ہے ہوریزونٹل، ایک عمودی تقسیم ہے یعنی ورٹیکل. افقی تقسیم کیا، کوئی اونچا ہے، کوئی اس سے اونچا ہے، کوئی اس سے اونچا ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، یہ تو ہے درجے کا فرق. اور عمودی یا ورٹیکل تقسیم کیا ہے، جس سے معاشرے ایک دوسرے سے آئسولیٹ ہوتے ہیں. یہ اور سوسائٹی ہے، یہ اور سوسائٹی، یہ جرمن سوسائٹی ہے، یہ انگلش سوسائٹی ہے، یہ فلاں ریاست ہے، یہ فلاں ریاست ہے، یہ فلاں قومیت ہے، یہ فلاں قومیت ہے. تو یہ دو تقسیمیں دنیا میں عام طور پر، پہلی تقسیم جو ہے وہ رنگ اور نسل اور خون، اس کی بنیاد پر اسلام نے اس کی تو جڑ کاٹ دی کہ وہ تقسیم جو ہے اوپر اور نیچے کی تقسیم، اعلیٰ اور ادنیٰ کی تقسیم، وہ تو ہے صرف کردار اور اخلاق اور خدا پرسی اور دیکھی کی بنیاد. اب ایک ہے وہ حبوبی تقسیم، وہ تو اسلام بھی کرتا ہے، ایک اسلامی معاشرہ، بہرحال وہ علیحدہ مشخص ہے غیر اسلامی معاشرے سے. ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ ڈیمارکیٹ ہوگی ایک غیر اسلامی ریاست سے. لیکن یہ عمودی تقسیم جو ہے کس بنیاد پر، یہ بنیاد بھی نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ خون ہے، یہ بنیاد ہے نظریہ، عقیدہ، خیالات، اصول. یہ اللہ کے ماننے والے ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں، وہ ایک معاشرہ بنے گا. تو گویا کہ اسلام نے اس چیز کو کہ جو ہوریزونٹل اور ورٹیکل دونوں سطحوں پر نوع انسانی کو تقسیم کر رہی تھی، اس کی نفی کلی کر دی. اور ہوریزونٹل تقسیم جو ہے وہ ہے اب تقویٰ، کردار، خدا ترسی کی بنیاد پر. اور یہ اسلامی معاشرہ غیر اسلامی معاشرے سے جو علیحدہ ہوگا، ڈیمارکیٹ ہوگا، وہ ہوگا عقیدے کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر، اصول کی بنیاد پر. اور یہ ذہن میں رکھیے، اگر رنگ کی بنیاد پر معاشرہ علیحدہ ہوگا تو کوئی انسان اپنی چمڑی کی رنگت بدل نہیں سکتا. وہ چاہے 100 برس سے امریکہ میں رہ رہا ہو، کالا ہی ہو. لہذا ایک ملک میں رہنے کے باوجود ان کالوں کا معاشرہ علیحدہ ہوگا، گوروں کا علیحدہ ہوگا. اگر کوئی شخص انگلش نسل سے ہو تو وہ جرمن نہیں بن سکتا. یہ تو حدود وہ ہے کہ جن سے جو انسان کراس نہیں کر سکتا، یہ بیریئر مشکل ہے. جبکہ نظریے کا بیریئر، خیالات کے بیریئر، یہ تو آج ختم ہو جائے. آج ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ ہمارے معاشرے میں شامل ہو گیا. آج ایک شخص ایمان لاتا ہے تو شدر ہو اس کا کہیں ہندو معاشرے کے اندر سڑک کے درمیان میں سے گزرنا بھی ممنوع ہو. اس کے کانوں میں کہیں کوئی اشلوک جو ہے مقدس وہ اگر پڑ جائے تو اس کے کانوں کے اندر سیسے پلا دیا جائے. لیکن آج وہ کلمہ پڑھے تو وہ سید زادے کے ساتھ, شیخ الاسلام کے ساتھ, بڑے سے بڑے مسلمان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مسجد میں کھڑا ہو جائے. تو یہ تقسیم وہ نہیں ہے کہ جو مشکل ہو, یہ تقسیم تو وہ ہے کہ جب چاہے انسان اس بیریئر کو کراس کرے اس معاشرے میں شامل ہو. آخری بات جو اس سلسلے میں عرض کروں گا وہ اس آیہ مبارکہ کی اہمیت ہے خاص طور پر اس جدید دنیا کے اعتبار سے. دیکھیے اس جدید دنیا میں ایک عجیب ڈائلیما پیدا ہو گیا ہے بین الاقوامی سطح پر یا عالمی سطح پر کہ سائنس میں اور ٹیکنالوجی نے فاصلے تقریباً ختم کر دیے. اب پوری دنیا کی حیثیت ایسی ہے جیسے کسی زمانے میں ایک شہر ہوتا ہے, اس کے محلے ہیں, کمیونیکیشن اتنا ہے, فاصلے تقریباً معدوم کے درجے میں آ گئے ہیں. کوئی ایک ایونٹ نیو یارک میں ہو رہا ہے اسے آپ ٹیلی ویژن سے براہ راست نہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ فاصلے جتنے ظاہر اور خارج میں کم ہوئے ہیں دلوں کے فاصلوں میں کمی نہیں ہوئی. دل پھٹے ہوئے ہیں, کوئی خبریں مشترک نہیں ہیں. یہاں تک کہ امریکہ میں رہنے والا کالا اور گورا وہ علیحدہ, ان کو دلوں کو جوڑنے والا کوئی رشتہ موجود نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید دور کی مادیت میں, جدید دور کے الحاد میں وہ دونوں بنیادیں منہدم کر دی. نہ وحدت الہ رہی نہ وحدت آدم رہی, تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایک انگریز کو جرمن کے ساتھ کون سی چیز جوڑے گی؟ ایک چینی کو روسی کے ساتھ کون سی چیز جوڑے گی؟ ایک جاپانی کو ایک موریتانیہ کے انسان کے ساتھ کون سی چیز ہے کہ جو قدر مشترک کی کسی سلسلے میں جوڑ سکے؟ کوئی چیز نہیں. یہ ہے ڈائلیما. حالات کا تقاضا یہ ہے کہ نیا انسانی ایک وحدت بنے. واقعہ یہ کہ اس وقت یہ شدید ضرورت ہے کہ یہ نیشنل اسٹیٹ ختم ہو جائے, ایک ورلڈ اسٹیٹ قائم ہو, ورنہ نیا انسانی سخت ہلاکت کے خطرے سے بچا. کہ کہیں ایکسیڈنٹلی حادثے کے طور پر بھی جنگ شروع ہو گئی کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا, یہ اجتماعی خودکشی ہو جائے شاید پوری نیا انسانی کے لیے. لیکن یہ ہے کہ دلوں کو قریب لانے والی کوئی بنیاد انسان کے پاس نہیں. یہی وجہ ہے کہ پہلا تجربہ کیا گیا لیگ آف نیشنز کا اور وہ ناکام ہوا. اس لیے کہ جب فکر میں کوئی بنیاد نہیں, دلوں میں جگہ نہیں, تو پاس بیٹھنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. علامہ اقبال نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے, در ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے. لیکن آج اس کی ناکامی کے بعد جب یو این او کا تجربہ ہوا ہے تو وہ بھی اس سے کوئی بہتر نہیں. اور اسرائیل جس طریقے سے دفاعی کرتا ہے, کھڑے ہو کر فلور آف دی ہاؤس پر, اور وہ اس ریزولوشن کو تو جو متفقہ ہوا ہے تھوپ مار دیتا ہے, اس کو کوئی روک لگانا نہیں. تو یہ جو ایک پرابلم ہے, یہ فیلئر جو ہے عالمی سطح پر, اس کا سبب یہی ہے کہ وہ فکر نہیں ہے جو انسان کو انسان کے قریب لا سکے. وہ ضرورت ہے جو یہ آیہ مبارکہ پوری کر رہی ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اب میں کیا مرثیہ کہوں کہ جو جس کے پاس یہ دولت ہے اس کے اپنے افلاس کا حال یہ ہے کہ وہ خود منقسم ہے. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اور سب سے بڑا جو ویسٹرن امپیریلزم کا جو ہم پر طاری وار ہوا ہے وہ یہ کہ وہ نیشنلزم کے جراثیم انہوں نے ہمارے اندر بھی پیدا کر دیا. مصری شامی ہمارے لیے بنائے فخر یہ ہے کہ ہم مصری, ہمارے لیے یہ چیز بنائے فخر ہے کہ شامی. تو ایک قوم ایک زبان بولنے والے اکثر دیش تک نسل ایک, لیکن وہ نیشنلزم نیرو گروز جو ہے اس سے ہم نکل نہیں پا رہے, اور یہی ہماری ذلت و رسوائی کا اصل سبب ہے. تو کاش کہ ہم مسلمان جو اس پیغام کے امین تھے پوری نوع انسانی کے لیے, فزیشین ہیل بائی سیلف, اور معالج پہلے اپنا علاج خود کر لے, کاش کہ ہم اپنے معالجے کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس آیہ مبارکہ کو اپنے لیے ایک روشنی بناتے ہوئے پہلے ہم خود ایک وحدت انسانی کی بنیاد پر ایک ملت بن جائے, ایک ہو ملت حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر, اس کا نقشہ اگر ہم دکھا دیں دنیا کو تو شاید بقیہ نوع انسانی کو بھی ایک رہنمائی حاصل ہو جائے. آپ اسی ایک آیت کے بیان پر اتفاق کیجیے.